आप बताया ए ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इत्तकु का क्या मतलब है? आज क्यों ना ऐसा करें कि इसको समझ लें एक ही दफा, क्योंकि बार बार कुरान में आना है तकवा तकवा, तो तकवा की समझ है हमें? क्या डेफिनेशन लिखेंगे अगर मैं आपको ना बताऊं तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज तकवा आपसे पूछा जाए? आपने तकवा इख्तियार करना है, आपसे कहा जाता है इत्तकुल्लाह, आपसे कहा जाता है कि मुत्तकीन जन्नत में जाएंगे। क्या है तकवा? डरना, ये तो इसका यहाँ पे ये मतलब लिखा गया, क्या है डरना? व्हाट डरना? अल्लाह से डरना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला कोई डराने वाली जात तो नहीं है कि उसे डरा जाए। फिर क्या मतलब है तकवा का? अच्छा देखिए, अब एक दफा इसको लिख लें तकवा, अपनी एक ना कोशिश करें कि एक अपनी डिक्शनरी बनाएं, उसके अंदर आप अल्फाबेटिकली जैसे डिक्शनरी होती है उस तरह से आप एक वर्ड मीनिंग का करें। और जो मैं एक्सप्लेनेशन, जैसे तकवा है, अब वो ये इस लेसन में थोड़ी सिर्फ आना है, कुरान में कई जगह आएगा और मैं हर जगह इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगी। अब आपके पास वो लिखा होगा ना कहीं, अलहदा आपकी कॉपी होनी चाहिए, उसमें लिखा होगा, आप जाकर देखेंगे तकवा का मतलब क्या होता है। वका यकी से है बाबे इस्तेआल से, और इसका मतलब होता है बचना। इंसान बचता किन चीजों से? जिनमें कोई वो खतरा महसूस करता है, इन्हें ये चीज डेंजरस है, खौफनाक है, तो कहीं मैं इसमें ना फंस जाऊं। जैसे आप देखें बिजली का तार है, वो नंगा हो तो आप उसको कभी छूते नहीं है कि उसमें करंट है, हालांकि वो तार को डरावनी चीज तो नहीं है, वो कोई खौफनाक चीज थोड़ी है, नॉर्मल सा तार है, मगर आपको ये पता है कि अगर मैंने इसको हाथ लगाया तो इसमें हलाकत है। तो ये बचने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, खतरे से बचने के लिए, हलाकत से बचने के लिए जो आप कोशिश करते हैं ना, वो तकवा है। ठीक है, तो तकवा उस एहसास का नाम है कि मैंने एक एहसास के साथ जिंदगी गुजारनी है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, मैं ऐसे काम से बच के रहूं। ये जो बचना है ना, वो किस चीज में बचना है? कि मैं बच के रहूं ऐसे काम से जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो, अल्लाह ना मुझसे नाराज हो जाए, मुझसे कहीं ऐसा काम ना कहीं हो जाए। ये मैं आपको ना सिंपल सिंपल बातें बता रही हूं जो आपको समझ आ जाएगी तकवा क्या है। और ये खौफ सारी जिंदगी साथ रहना चाहिए। और दूसरे, कोई काम ऐसा सरजद होने से रह ना जाए जिसमें अल्लाह की रजा है, अल्लाह खुश होता है इस काम से। ये ना हो कि मेरे हाथ से रह जाए ये काम। जिसने इस तरीके से जिंदगी गुजारी वो इंसान मुत्तकी है, समझ लें कि हर लम्हा उसकी क्या ख्वाहिश है कि मैंने अल्लाह की नाराजगी से बचना है, तो वो फूंक फूंक के कदम रखता है, कोई गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा करने से तो नहीं अल्लाह नाराज हो जाएगा, कहीं ये करने से नहीं अल्लाह नाराज हो जाए। और कोई नेकी का काम ऐसा ना हो कि मेरे से रह जाए जिससे अल्लाह खुश हो सकता है और मैं वो कर ना पाऊं। ये दो चीजें ही हैं जो तकवा बनाती हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में ये नहीं है कि ये सिर्फ उस वक्त तकवा होगा जिस वक्त कि आप बूढ़े हो जाएं, तो अब तो तकवा करना ही है, अब तो तकवा आ ही जाना चाहिए, या जिस वक्त के आपके हालात नॉर्मल हों तो अब तो तकवा होना चाहिए। जब कोई मसला है तो फिर तो हम मुत्तकी नहीं रह सकते, जब कोई परेशानी आई तो तकवा छोड़ के तो बैठ गए, अब तकवा भी ये कपड़े हैं उठा के फेंक दिए, नहीं। देखिए, जिंदगी के हर मरहले में, हर ओकेजन पे, वो ईद हो, वो शादी हो, वो मर्ग हो, वो नफा हो, नुकसान हो, कामयाबी मिल जाए, नाकामी हो जाए, फेल हो गए, पास हो गए, खुशी आए, गम आए, घर के अंदर की जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, दिन की बातें हो, रातों की बातें हो, ऑनलाइन हो, आप ऑन साइट हो, हर जगह, हर मौके पे, हर वक्त में जिस बंदे की यह ख्वाहिश है ना कि मुझे बस अल्लाह की नाराजगी वाले काम नहीं करने, मुझे उनसे बचना है और उसकी रजा वाले काम मुझे करने हैं, और हर वक्त खौफ हो कि हाय मुझसे कोई हो तो नहीं कि आज ऐसा काम से जिससे अल्लाह नाराज हो गया, हर वक्त ये शौक हो कि अल्लाह जिस काम से तू खुश होता है मैं बस वो काम कर लूं, ये तड़प हो उसके अंदर, बस समझ लें वो मुत्तकी है। ऐसा नहीं कि मुत्तकी से कभी गलतियां ही नहीं होनी, उसे कभी कोई गुनाह ही नहीं होता, मुत्तकी से भी होते, ऐसा नहीं होता वो कभी हमेशा ही सेफ होता है, या उसे कभी कोई नेकी का मौका रहता ही नहीं, उससे भी नेकी के मौके लूज हो सकते, उससे भी गुनाह हो सकता है। وہ پرفیکشن کا وہ تو نہیں ہوتا, مگر وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے, ساری زندگی اپنے آپ کو بچا بچا کے چل رہا ہے, بس وہ متقی بن گیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں کہا جا رہا ہے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے اتق الاشیاء, اتق المخلوق, اتق الناس, لوگوں سے ڈر کے رہا کرو, کیونکہ لوگ جس چیز سے خوش ہوں وہ کر لیا کرو, لوگ جس چیز سے ناراض ہوں اس چیز سے ڈرا کرو کرنے سے. ہم نے تو یہی بنایا ہوا نا, اتق الناس بنایا ہوا, ڈرو لوگوں سے, یہ والی زندگی ہم گزارتے ہیں. جس چیز سے لوگ انوائڈ ہوتے ہیں, جس سے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, اس چیز کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے, آئے وہ پھر ناراض ہو جائیں گے, پھر لوگ کیا کہیں گے. نہیں کیوں ہوتا, یہ ہوتا ہے نا, اور اس پہ لوگ خوش ہوں گے تو وہ کر کر کے دکھانا. بعض دفعہ لوگ خرچ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں بس, اور یہ ان کی خوشی کتنی عزیز ہے. اللہ کاش اس طرح اللہ کی خوشی عزیز ہوتی. ہاں پھر اگر میں نے اس طرح سے یہ کر لیا نا, تو پھر وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, پھر مجھے بلائیں گے نہیں اپنے گھر, پھر وہ مجھ سے ناراض ہوں گے, پھر وہ میرے گھر نہیں آئیں گے, پھر وہ میرے سے تعلقات نہ ختم کر لیں. نہیں نہیں, پھر ان کو نہیں, میں اس طرح سے ناراض نہیں کر سکتی میں. اب وہ چاہے جو مرضی کرنا پڑے مجھے, اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, اگر ان کو نہیں میں نے ناراض کرنا. کیا یہ نہیں ہماری زندگی کے معیار؟ تو ہم نے تو تقوی لوگوں کا اختیار کیا نا, وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں نا, اس کو رکھ لیں یہاں پہ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا تقوی کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری ساری زندگیاں لوگوں سے تقوی کرتے ہوئے گزرتی ہیں. ہاں واقعی یہ صحیح ہے, اسی طرح گزرتی ہیں. تو وہ اللہ کے لیے کرنا ہے بس. تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھ لیں اپنے ارد گرد بھی, تو تمہیں لوگوں کی ناراضگی کا نہیں, اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ تعالی کا ڈر سب کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ والا ڈر نہیں جو خوف کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈراؤنی ہستی نہیں ہے, بلکہ اس کی ناراضگی کا, اور یہ کہ ہم خطرے میں پڑ جائیں گے, ہم عذاب میں, ہلاکت میں پڑ جائیں گے. جیسے آپ وہ ابتار چھو لیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ میں ہلاکت ہے. تو تقوی ڈرنا کا ہم نے یہاں پہ میننگ تو لکھ لی ہے, ڈرو اللہ سے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس سکڑ کے بیٹھے میں کہیں ہائے بڑا ڈر لگ رہا ہے اللہ سے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز میں, آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں نا, جہاں پہ روز چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, روز نئے امتحان ہوتے ہیں, روز نیا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے, تو وہاں پہ میری پرائیورٹی کیا ہوتی ہے, وہاں پہ میں کیا چیز دیکھ کے چلتی ہوں, کیا میرا رول یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کو میں نہیں, میں نے ناراض کرنا, ہوتے پھرے یہ ناراض, ہوتے پھرے یہ میرے سے منہ پھیرتے ہیں, ہوتے پھرے مجھے نہیں ان کی پرواہ, اس طرح کرتی ہیں, یا ہائے ہائے وہ نہ ناراض ہو جائے, ہائے ہائے وہ نہ ناراض ہو جائے, یا ایسے کرتی رہتی ہیں. ہاں کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی ہرس ہوتی ہے کہ ہر دن آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اس چیز میں بھی یہ واقعہ ہوا, یہ ہوا میرے ساتھ امتحان, اللہ تو راضی ہے نا, اس پرواہ نہیں ہے, پھر بھی ہو جائے. تو یہ کرائیٹیریا رکھ کے زندگی گزارنا, یہ ہوتی ہے تقوی والی زندگی. ٹھیک ہے, اب تقوی ایسا نہیں ہے کوئی ہوائی مخلوق ہی متقی ہوتی ہے, ہم بھی متقی بن سکتے جبکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو پرائیورٹی بنائیں اور اس کو سمجھیں کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے, ہم نے ہر اپنی زندگی میں کے فیز میں اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کے چلنا ہے, یہ اپنا مین پوائنٹ بنا لے زندگی کا, تو پھر ساری خوشخبریاں پھر آپ کے لیے, جنت بھی عدت للمتقین, وہ متقین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے حق ہے. حق کتنا ہے اللہ کا, کتنا حق ہے اس کا کہ اس کی فرما برداری کے لیے ہر کام کیا جائے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پوری کوشش لگا دی جائے, یہ کتنا حق ہے اللہ کا. پیدا اس نے کیا, زندگی اس نے دی, سانسیں اس کے کہنے پہ چل رہی ہیں, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, میری خوشیاں, میری اولاد, میری صحت, میری ہر چیز تو اس نے دی بھی ہے, تو سب سے زیادہ تو اس کا مطلب اسی کا حق ہے, پھر تو مطلب سارا حق ہی اس کا ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اس کی رضا مندی کو حاصل کرنے کا ہمیں محنت کرنی ہو، یہ سارا حق ہی اس کا ہے. تو یہ تو حق ہم کبھی دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ کبھی کسی سے بھی غلطیاں بھی ہوں گی، یہ کسی سے بھی پھسلے گا بھی. مگر جتنی حد تک کوئی، جتنی کسی کے اندر طاقت ہے اس حد تک تو وہ بچے، اس احساس کو لے کے زندگی گزارے، اس تڑپ کے ساتھ زندگی گزارے. یہ بس کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی. میں سب کی ناراضگی افورڈ کر سکتی ہوں، اللہ کی نہیں کر سکتی. کوئی کام رہ نہ جائے جس سے اللہ خوش ہوتا ہو. میں یہ نہ ہو کہ میں وہ اس سے پیچھے رہ جاؤں. بس یہ کرتے رہو، کیونکہ حق پورا کا پورا تو ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ اتنا ان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے جتنا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب نظر آنا چاہیے ہمارے اندر یہ تقویٰ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلم یسلم، اسلام مسلم وہ ہوتا ہے جو خود کو سبمٹ کر دے. کمپلیٹ سبمیشن کا نام ہے اسلام، جو خود کو سپرد کر دے. اس کا مطلب ہے اسلام جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ جی رمضان آیا تو مسلم ہو گئے، رمضان گزرا تو سبمیشن چھوڑ دی، یا مسجد میں گئے تو مسلم بن گئے، مسجد سے نکل آئے تو پھر اب ہم کوئی مسلم کا پتہ ہی نہیں کہ کون سبمیشن کس چیز کی یا کیا. تو یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ہے کہ نارمل ڈیز ہوں گے تو میں مسلم ہوں، اور جب کچھ اچھا نہیں چل رہا، حالات اگر خراب ہیں تو پھر میں مسلم نہیں ہوں، پھر میں اپنی مرضی کی بندی ہوں، پھر میں اپنے نفس کے آگے سبمٹ کروں گی جو میرا نفس کہے گا. نہیں، پوری زندگی میں اسلام. اس لیے کہ کہا گیا ولا تموتن، تم مرنا نہ مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. تو مرنے کا ٹائم یا ڈیٹ پتہ ہے کسی کو؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہر دن ہی مسلم بن کے رہنا. آج تک جس کے اوپر بھی گزار دی وہ تو گزر گئی، اب کیا کرنا ہے؟ خود کو فرما بردار بنانا ہے موت تک. اور یہ سٹرگل ہے، یہ کنٹینیو سٹرگل ہے، کنٹینیو جنگ ہوتی رہی ہے، کیونکہ شیطان بھی ہے، اپنا نفس بھی ہے. یہ کبھی انسان کو اس طرف نہیں آنے دیتے کمپلیٹ سبمیشن کی طرف. تو اللہ کے فرما بردار ہونے ہو کے جینے کے لیے یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اور اس کے لیے انسان کو ڈھیلا نہیں پڑنا، سست نہیں پڑنا، فرما برداری میں ہی رہنا ہے. انسان کہتا ہے نا لو تو پھر ہم رمضان تو ایسا گزار دیا، پوری فرما برداری کوشش کی، اب میرے اپنے شوق بھی تو ہے نا، اب میری اپنی مرضیاں بھی تو ہیں نا، اب باقی وقت میں وہ کروں گی جو مجھے اچھا لگتا ہے، چاہے اس میں اللہ ناراض بھی ہوتا رہے. ہم نے آخر کوئی فن بھی تو کرنا ہے نا، ہلا گلا بھی تو زندگی میں کوئی ہونا چاہیے، اور اس میں ساری حدیں پار کر دینی. تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم نے فرما برداری سے نکلنا ہے نا اگر، تو نکل کے دیکھ لو پھر. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تو کیا ہے جو اگر اے جن اور انس، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تم نکل سکتے ہو اس آسمان اور زمین سے، اس کی حدوں سے، تو نکل کے دیکھ لو. لا تنفذون الا بسلطان، تم یہ تو بڑا اس کے لیے زور چاہیے، تم نہیں نکل سکتے. تو یہ تم نے اگر اللہ کی فرمانداری سے نکلنا تو جاؤ پھر، جا کے کسی اور گلوب پہ رہو، آسمانوں کی حدیں پار کر کے کہیں جاؤ پھر. تم نے یہیں رہنا ہے نا تو تمہیں فرما بردار بننے کے چلنا پڑے گا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ نے ایسے ہی سمجھا ہے مسلمان ہونا وہ کوئی چیز ہی نہیں، بس جو مرضیاں کرتے رہو، نام اپنا مسلمانوں والا رکھ لو. نہیں، سبمٹ کرو. ہرگز نہ تم مرنا، ولا تموتن، ہرگز نہ، نون مشدد بتا رہا ہے، نو وے، دیر از نو ادر چوائس، تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہونا چاہیے، سبمیشن میں ہونا چاہیے. تمہاری موت جب آئے تو سبمیشن کی حالت میں ہو. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب انسان ہر روز سبمیشن میں ہی گزارے، کیونکہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کب ہے جانا. تو اب اپنی ول کو سرنڈر کر دیں، اب یہ اپنی انا کو چھوڑ دیں، اب یہ میں کو چھوڑ دیں. میں، میری مرضی، میری خواہشات، میری تو ڈریمز ہیں، میرے تو پلانز ہیں، میرے تو فلاں ہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں، میں چھوڑ دیں. اب کہیں اللہ تیرے آگے جھک گئی، بس جھک جائیں. فرما برداری کا نام ہوتا ہے اسلام، نافرمانیوں کا نام نہیں ہوتا، اپنی مرضیوں کا نام نہیں ہوتا. دیکھیں صحابہ کرام کیسے مسلم ہوئے تھے، تو انہوں نے تو اپنی منمانیاں نہیں کی. تو صحابہ نا یہ آیت سن کے گھبرا گئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے کہ ہم کیسے اتنا تقوی اختیار کر سکتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم تو نہیں یہ کر سکتے. کیونکہ وہ دیکھیں ہمیشہ فوراً سوچتے تھے نا ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے. تو ہم بھی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس یہ پڑھ لی ہیں ہم نے، آج کا اتنا سبق ہو گیا، اتنے سپارے ہو گئے ہیں، بس ٹھیک ہے. وہ فکر کرتے تھے کہ اب اس کے اوپر چلیں کیسے. اللہ اکبر. تو جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اتنا، جتنی ظاہر ہے انسان کوئی بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن انسان اپنی کوشش میں ضرور لگا رہے، اس چیز کو بھولے نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ دیکھیں حبل کہتے ہیں نا رسی کو، رسی ویسے ایک حبل الورید بھی ہوتی ہے نا. حبل الورید کیا ہے؟ یہ جو شاہراہ جس کو کہتے ہیں، جو اس نے ہمارے کندھوں کو ہماری گردن سے جوڑا ہوا ہے، یہ جس کو کاٹ دیں تو اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حبل الورید. ایک ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی، یہ بھی انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے. جیسے حبل الورید کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو حبل اللہ بھی کٹ جائے تو انسان کی روحانی موت ہے، روحانی طور پہ وہ مر جاتا ہے. تو اللہ کی رسی جو ہے، اس کو پہلے بھی یہ بات آئی اور اب بھی فرما دیا کہ جمیع انصارے کے سارے مل کے اس کو پکڑ لو. اولا تفرقو، تفرقے میں نہ پڑنا. تو اب کیا چیز ہے اللہ کی رسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب القرآن ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کا قرآن، اس کا کلام. اور دیکھیں اس کو کتنی پیاری تشبیہ دی گئی ہے نا رسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے. دیکھیں آسمان سے لٹکی ہوئی ہے وہ زمین کی طرف. ایک اور حدیث میں آتا ہے، تیسری حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو ابو شرائع صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ. سب حیران ہو کے دیکھ لیں کس بات پہ خوش ہو جائیں. فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے. فرمایا اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو پھر یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم سب اس رسی سے چمٹ جاؤ. اسے چمٹ جاؤ گے تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ہلاکت اور بربادی نہیں ہوگی. پھر یہ تو کتنی زبردست چیز لوگوں کو مل گئی کہ اس کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اور سب کے سب مل کے، یعنی تفرقے میں نہ پڑنا، فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، سب کے سب مل کے اس کو تھام لو. اور دیکھیں جب سارے ایک چیز کو تھام لیں گے تو فرقہ فرقہ ویسے بھی ختم ہو جائے گا. یہ تسام میں نے آپ کو بتایا نا، مضبوطی سے تھامنا. جب مضبوطی سے تھامیں گے تو تب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ فرقے ختم ہو جائیں. تب یہ تفرقہ بازیاں، تب یہ آپس کی جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، نفرتیں، بغض، یہ ختم ہو سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ نور ہے، یہ سراسر شفا دینے والا ہے، یہ نفع بخش ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ بچاؤ ہے، عمل کرنے والے کے لیے یہ بچاؤ ہے، یعنی بچاتا ہے، یہ اس کی تابع داری کرنے والے کے لیے نجات ہے، نجات اس کے تھرو ہی ملنی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور تین باتوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے. تین باتیں اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں اور تین باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہیں. جو خوش کرتی ہیں اس کو، جو اس کو پسند ہے، ایک نمبر ون یہ کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسری یہ اللہ کی رسی کو اتفاق کے ساتھ پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو. تیسری یہ مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی، فضول باتیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ فضول ہی بولتے چلے جانا، بہت زیادہ باتیں کرنا اور بیکار باتیں، بیکار جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، بس باتیں کرنے کا شوق ہے تو وہ شروع کر دیا تو اب بند ہی نہیں کرنا. اور کثرت سوال، بس پوچھتے رہنا نا. اچھا کچھ لوگوں کو خود کچھ نہیں اس سے ساتھ سروکار ہوتا، لیکن سوال بنا بنا کے پوچھتے رہیں گے، آپ نے عمل کرنا ہے یا آپ نے کس کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو پھر تو سوال کریں، لیکن بس کوئی بھی چیز ذہن میں آ جائے گی سوال کی، یہ چلے جانا، پھر اس طرح ہو تو پھر کیسے ہوگا، پھر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اور مال کو برباد کرنا، ایسی جگہوں پہ مال کو یعنی ضائع کرنا، ایسی جگہوں پہ لگانا کہ جہاں پہ کوئی کچھ حاصل نہیں ہے، بس شو آف کے لیے، یا ویسے ہی مال برباد کرتے نا. یہ بھی مال برباد کرنا، آپ نے لائٹیں پورے کھولی ہوئی ہیں اور ان کو آپ بند ہی نہیں کر رہے، یہ مال کی بربادی ہے. پانی چلایا ہوا نل اتنا تیز چل رہا ہے، آپ کم بھی چلا کے اس سے بھی آپ برتن دھو سکتے ہیں، آپ اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں، آپ اسے بھی نہا سکتے ہیں، لیکن فل پہ کھولا ہوا ہے اور پھر ساتھ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یا ساتھ اور بھی کچھ، وہ اتنا پانی کی ضرورت نہیں جتنے کہ آپ اس کو نل کی سپیڈ آپ نے کی ہوئی، یہ بربادی ہے مال کی. یا ایسی ڈیکوریشنز کے اوپر، ایسی چیزوں کے اوپر خرچ کرنا جس کا کوئی حاصل نہیں، ایسی چیزیں بنا لینا کہ جن کے نہ کوئی کسی نے وہاں پہ رہنا ہے نہ کچھ ہے، بس ایسے ہی شو کے لیے، یہ سب بربادی ہے مال کی ایگزامپلز ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے ان میں کیا ہے؟ ایک کام جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ کی رسی کو اتفاق کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، یہ سازشوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا اعتصام کیا ہوتا ہے، جب خطرہ ہو اور اس میں آپ کسی چیز کا سہارا پکڑ لیں، یہ اعتصام ہوتا ہے. تو اب آپ نے اس کو، آپ کے چاروں طرف خطرہ ہے، دشمن جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، شیطان سرگرم عمل ہے، ایمان کے لٹیرے ہیں، تو اس وقت میں کیا چیز بچائے گی؟ اکٹھے ہو کے سارے اللہ کی رسبی کو مضبوطی سے تھام لو. ہمیں کیا کہا گیا؟ ولا تفرقوا. حالانکہ جمیعاً میں بھی یہ معنی آ گیا کہ مل کے تھمو، لیکن دوبارہ تاکید کے لیے کہہ دیا فرقہ فرقہ نہ ہونا، آپس میں نہ ٹکرانا شروع کر دینا، سب اکٹھے مل کے پکڑو اس کو. مگر آج ہو کیا رہا ہے؟ ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور اپنے مسلک، اپنی جو بھی پارٹی، اپنا گروہ یا اپنی آرگنائزیشن یا اپنے، بس اس کو کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سارے غلط، اس کے علاوہ دوسروں کی لیگ پلنگ، اس کے علاوہ دوسروں کے خلاف باتیں، اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بیر لیے ہوئے، اتنی دشمنیاں ہیں جو حیران ہوتی ہوں کہ یا اللہ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، اس کے دین کے لیے کر رہے ہو یا اپنے اپنے مسلکوں کے لیے کر رہے ہو؟ اب ہر مسلک کہتا ہے جی آپ میرے اندر آ جائیں گے نا تو تب آپ صحیح ہیں، تب ہم سارے مل کے اس رسی کو مضبوط تھام لیں گے. اب اگر آپ یہاں پہ آئیں پہلے، ہم نہیں وہاں پہ آئیں گے. دیکھیں اتفاق اور اتحاد تو تبھی ہوگا نا جس وقت کے سارے اپنے اپنے چھوڑ کے اور ایک رسی کو پکڑتے ہیں. لیکن اگر بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ اگر ہر کوئی یہ کہے جی میں کو میرا بڑا فلاں ہے, میں نے تو اس کو ماننا ہے, آپ کہیں جی ہمارا فلاں بڑا ہے, ہم نے اس کو ماننا ہے. اب ساروں نے اپنے اپنے ایک بڑے بنا رکھے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے, جو سب سے بڑا ہے, جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا ہے, وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بس سارے ہم اپنے اپنے بڑوں کو لے کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بولنے شروع ہو گئے, پھر تمہارا بڑا جو ہے وہ غلط تھا, تم غلط ہو, وہ کہہ رہے ہیں تم غلط ہو, اس سے کیا ہوگا. لیکن اگر سارے اس ایک بڑے کی طرف چلتے ہیں تو پھر اختلاف ختم ہوتا ہے. دیکھیں ویسے اختلاف جو ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنے میں, جو یہ فقہی اختلاف ہوتے ہیں نا, یعنی کسی بات کو سمجھنے میں کسی نے کسی طرح سمجھی, کسی نے کسی طرح سمجھی, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو گیا ہو جاتا تھا. کیسے؟ مثلا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نکل جاؤ اور جاؤ بنو قریظہ پہ جا کے نا تم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. اب ان کو نکلنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, رستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ آپ لوگ جلدی کر کے عصر تک وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں پڑھ لینا, اس لیے فرمایا تھا. دوسروں نے کہا نہیں, آپ نے جب کہا تھا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے تو ہم راستے میں نہیں پڑھ سکتے. اب ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا, آپ نے تو کہا تھا مطلب وہاں پہ جب پہنچ جاؤ گے تو وہاں ہی عصر کی نماز پڑھنا. دوسرے نے کہا کہ نہیں, ہمیں یہاں پہ پڑھنی ہی نہیں ہے راستے میں, جب آپ نے کہا کہ وہیں پڑھنی ہے تو پھر وہیں پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ایسے تھوڑی ہے, ان کا مطلب تھا کہ چاہے نماز لیٹ ہو جائے تم نے وہیں جا کے پڑھنی ہے. بھئی اب نماز کا وقت ہو گیا, ابھی تو ہم پڑھ لیں, ان کا یہ تھوڑی مقصد تھا. ان کا تو یہی خیال تھا کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے اس وقت تک تو پھر وہاں پڑھ لیں گے. تو اب یہ دونوں کے اندر اختلافی بات ہو گئی. نہ تو انہوں نے تلواریں نکالی, نہ انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا, نہ انہوں نے کہا کہ تم کیا. جنہوں نے پڑھنی تھی انہوں نے جو ایک پڑھنے کا کہہ رہا تھا انہوں نے پڑھ لی, دوسروں نے کہا نہیں ہم وہیں جا کے پڑھیں گے, انہوں نے وہاں جا کے پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے دونوں باتیں بعد میں انہوں نے رکھی کہ ہم نے ایسے ایسے کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کسی کو بھی کہا, کیونکہ اس میں دونوں ہی چانسز تھے, کسی نے اس بات کا اس طرح سے مطلب سمجھا, کسی نے اس طرح سے مطلب سمجھا. اسی طرح اگر کوئی حدیث لے کے, حدیث ایک ہی ہوتی ہے, اس سے کسی نے اس طرح سے مطلب سمجھا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح مطلب نہیں ہے, یہ اس طرح ہے. اس کو کہتے ہیں فقہی اختلاف, یعنی سمجھ میں اختلاف ہونا. اس سے فرقہ واریت نہیں لازمی آتی کہ اس سے ضروری فرقے بن جائیں. کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوئے, اور یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہی ہوں, اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن انہوں نے اس کی بیس کے اوپر کوئی اس طرح اپنی پارٹیاں بنا لینا, گروپ بنا لینا, پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دینا, ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا دینا, یہ کچھ نہیں کیا. اگر یہ نیک نیتی سے اختلاف ہونا تو ہو سکتا ہے, بس سمجھ ہر ایک کی اپنی ہے, اس نے اس طرح سمجھ لیا. لیکن آج پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بدنیتیاں یہ اپنے اپنے کوئی نام رکھ لینا, کسی نے یہ نام رکھ لیا اپنا, کسی مسلک نے یہ نام رکھ لیا, کسی گروپ نے یہ رکھ لیا, کسی نے, یہ بھی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, نام رکھ لیں ٹھیک ہے. مگر نام رکھنے کے بعد بھی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہمارے جو بڑے تھے بس وہ ٹھیک تھے, اب آپ چاہے قرآن لائیں, چاہے حدیث لائیں, چاہے جو مرضی لے آئیں, ہم نے نہیں اس کو ماننا, اور آپ غلط ہیں, ہم ہی صحیح ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ تعصب ہے؟ یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے سمجھ لیں. اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. اب پاکستان کے صوبے ہیں ٹھیک ہے, کسی کا نام سندھ ہے, کسی کا نام پنجاب ہے, کسی کا نام, اب آپ ان کے نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی ٹھیک مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے, سب پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. پرابلم پتہ ہے کب آتا ہے؟ پرابلم تب آتا ہے جب ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا کے کہتا ہے تم غلط، تم غدار، تم ملکے یہ، تم فلاں، تم نے کھا لیا، تم نے سارا وہ کر لیا، تم نے لوٹ لیا، تم یہ وہ، اس کو کہہ رہے ہیں تم یہ، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم وہ، اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کوئی وسائل نہیں دینے، وہ کہتا ہے اس کو نہیں کچھ دینا، وہ کہتا ہے یہ، جب ہونے لگے تو ملک کے لیے کیا کام رہے گا؟ ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں رہے گا نا، بس وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ وہ پھر ایک باہر سے بات کر لے، وہ کہے باہر والوں کو تم مجھے سارے اپنے پروجیکٹس دو، ان کو نہیں دینے، دوسرے کہیں کہ میری ترقی ہو، بس یہ پیچھے رہ جائیں۔ تو اب بتائیں کہ جب وہ آپس کے اندر ہی شروع ہو جائیں گے تو نقصان کیا ہے؟ یہ ملک کے لیے تو نہیں کام کر رہے، وہ تو اپنے اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح اسلام کو لے لیں، جب اسلام کے جھنڈے ترے سب ہیں اور سارے اسلام کے لیے اگر کام کر رہے ہیں نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اپنے نام رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے تو اللہ نے مسلم نام رکھا، لیکن اگر اس طرح پہچان کے لیے رکھ بھی دیا تو کوئی ایسا کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ پرابلم کب ہوتا ہے؟ جب تعصب اس کے اندر آ جاتا ہے، جب اتنے پریجوڈس ہو جاتے ہیں کہ بس یہ تو غلط۔ اور آج دیکھیں مدارس میں جو سب سے زیادہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ قرآن تو پورا نہیں کور ٹو کور پڑھایا جاتا، کیا پڑھایا جاتا ہے، فلاں مسلک کے خلاف یہ دلیل ہے، فلاں مسلک یہ کہتا ہے اس کے خلاف آپ نے یہ کہنا ہے، فلاں مسلک یہ کہتا ہے اس کے خلاف آپ نے ایسے دلیل پیش کرنی ہے۔ جب بچہ وہاں سے نکلتا ہے نا، تو وہ پوری طرح تیار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ڈیبیٹ کرے اور دوسرے کو نیچا دکھائے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے۔ سارا بات یہی کراتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر تقویٰ کتنا ڈیولپ ہوا، اس کے اندر کیا وہ اس طرف نہیں کوئی توجہ۔ یہ چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے تو فقہی مسائل پڑھا رہے ہیں، فقہی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ فقہ میں کیا پڑھاتے رہتے ہیں؟ بس یہی، انصار اور مہاجرین بھی دو گروپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیزالو نہیں کیا، یہ نہیں کہا تمہاری کوئی پہچان نہیں، انصار آج سے تم انصار نہیں کہلاؤ گے اور مہاجرین تم آج سے مہاجرین نہیں کہلاؤ گے، تم سارے بالکل اکول ہو، ایسے نہیں کہا۔ وہ انصار رہے، وہ مہاجرین رہے، قرآن نے بھی ان کو ایسے کہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے تو آپس میں ان کی کسی بات کے اوپر لڑائی ہو گئی، ایک انصاری کی ایک مہاجر کے ساتھ۔ اب انصاری نے کہا اے انصاریو ادھر آؤ میری مدد کے لیے، مہاجر نے کہا مہاجرو میری مدد کے لیے آؤ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انصاف کس بات پہ، ہر ایک اپنے اپنے کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، تلواریں نکالنی کہ اب ہم لڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے، آپ نے فرمایا یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ جب تک وہ انصار اور مہاجرین رہے وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس وقت ہر ایک نے انصاف کو چھوڑ کے اور صرف اس لیے کہ یہ انصاری ہے میں نے اس لیے اس کی مدد کرنی، یہ میرا مسلک ہے، میں نے صرف میرا مسلک، میرا امام جو کہتا ہے وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کیوں نہیں آ گئی ہو، بس ہمارے امام ایسے کہتے ہیں تو ہم نے ان کی ماننی ہے، یہ کون سی بات، یہی تو تعصب ہے۔ تو ہر ایک جب اپنے اپنے گروپ کے پیچھے کھڑا گیا، تب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، اس کو یاد رکھیں، آپ نے فرمایا تھا یہ دعوے چھوڑ دو، یہ دعوے منتنا ہیں۔ منتنا کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ گلی سڑی بدبودار چیز کہ آپ اس کو جہاں پہ بھی رکھیں وہ چیزوں کو گلا سڑا دے، فرمایا یہ منتنا ہے، یعنی یہ دعوے اتنے بدبودار ہیں، اتنے گلے سڑے ہیں۔ جب اس بیس پہ معاملات کریں گے نا کہ ہم اور ہم اور ہمارے اور ہم ہی ٹھیک اور ہمارے امام، تو پھر امت ٹکڑوں میں ہی بٹے گی نا، پھر کیا ہوگا؟ تو فرقہ واریت چھوڑنے کی یہ دعوت ہے، یہ فرقے فرقے نہ بنو، اس سے آپ اسلام کے کاز کو کمزور کرتے ہیں نا۔ جب آپ اپنے اندر ہی لڑ رہے ہیں تو آپ نے کسی کو کیا بتانا؟ آپ دیکھیں ایک ملک ہے، میں نے آپ کو بھی مثال دی ہے، اب اس کے اندر وہ خود ہی آپس میں لڑنے لگے، انہوں نے کسی دشمن سے کیا مقابلہ کرنا؟ یہ آج ہمارا حال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں چاہے ہمارے والے نا ظلم کی بات کر رہے ہوں، لیکن ہیں ہم نے کھڑے اپنے گروہ کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ قرآن و سنت کی بات چاہے کوئی بھی جائے، چاہے وہ کوئی دلیلیں دے دے، کوئی حدیث رکھ دے، بخاری مسلم کی لے آئے حدیث کوئی، نہیں جی ہم نے نہیں ٹاسے مس ہونا، ہمارے تو امام صاحب نے یہی کہا۔ اب اس کے بعد وہ گروہ اپنے کتنے اچھے نام رکھ لے، لیکن سب کے نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سبھی داڑھیوں والے ہوتے ہیں، سبھی وہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو امت کو توڑ رہا ہے وہ کیا اسلام کی خدمت کر رہا ہے؟ چاہے وہ کتنا اسلامی حلیہ ہے، ہم تو بس حلیے دیکھ لیتے نا، حلیے دیکھ لیے اور دیکھ لیا کہ شعلہ بیانی کس کی ہے، بیان بڑا اچھا کرتا ہے جی، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، بھائی وہ کیا کیا رہا ہے، امت کو توڑ رہا ہے، تم اس کے پیچھے لگ گئے۔ دوسروں کے خلاف آگ اگلنا ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے دوسروں کے خلاف کرنا، وہ ایسے کرتے ہیں وہ والے ایسے کرتے ہیں. تو فرقے فرقے مت بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 73, اور ان میں بھی صرف ایک جنتی ہے. کون؟ وہ جو میرے دین پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے دین پہ. وہی فرقہ ہے ناجیہ, نجات پانے والا فرقہ. تو تفرقہ ختم کرنے کی دعوت ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. یہ جو انصار تھے نا, ان میں اوس اور خزرج جو تھے, ان کے درمیان اتنی دشمنی تھی, صدیوں کی دشمنی تھی. یہ ایسے دشمن تھے کہ ان میں جنگ بعاث ہوئی تھی, با عین الف تھا. یہ جنگ بعاث جو ہوئی تھی نا, تقریباً 150 تک چلی تھی, 120 ایئرز, اور بعض جگہ 140-150 ایئرز آتے, اتنا چلی تھی, نسلوں تک جنگ چلتی رہی تھی, اتنی ان کے اندر جنگ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے, مواخات ہوئی اور اسلام یہ لوگ لائے, تو اسلام کا جو رشتہ تھا وہ خونی رشتوں سے بھی بڑھ گیا. پھر کبھی انسانیت کی تاریخ میں ایسی بھائی چارہ نہیں کبھی کسی نے دیکھا ہوگا کہ غیر کو لے کر اور اپنا بھائی بنا لیا, ایسے جیسے سکا بھائی ہوتا, اور آپس کے اندر بھی مل گئے. اور یہ پھر جب یہ آپس میں مل گئے تھے نا, مطلب مسلمان سارے ہو گئے, تو سارے مطلب ٹھیک ٹھاک ہو گئے آپس کے تعلقات, بھائی بھائی بن گئے. یہودیوں کو یہ بات نہیں پسند آتی تھی, انہوں نے پھر اپنے آدمی مقرر کر دیے تھے کہ ان کی مجلسوں میں جاؤ اور جا کے ان کی لڑائیاں کراؤ, ان کی پرانی باتیں ان کو یاد کرایا کرو کہ یاد ہے وہ اس طرح تم اپنے مقتولوں کو بھول گئے ہو. اس طرح ان کو بھڑکانے کی کوشش کی, اور ایک دفعہ تو ان کا داؤ چل گیا. جن دونوں قبیلوں کے اندر ایسی ہی وہ پھر مطلب وہ جو پرانی باتیں تھیں وہ ایسی یاد آئیں, ایسی آگ بھڑکی, تلواریں کھینچ لی تھیں انہوں نے, اور وہی جاہلیت کے نعرے لگانے لگے تھے. اور ابھی قریب تھا کہ ان کی جنگ شروع ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا. فوراً موقع پہ تشریف لائے, دونوں کو ٹھنڈا کیا, فرمانے لگے پھر جاہلیت کے نعرے تم لگانے لگے میری موجودگی میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی, سب بہت شرمندہ ہوئے. پھر اس کے بعد پھر بھائی بھائی بن گئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت کی کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. آپ کو پتا ہے ان کی جو ٹاپ کی ساری جنریشن تھی وہ ختم ہو گئی تھی, صرف اس وجہ سے کہ یہ اتنی جنگ ان کے اندر لمبی چلی تھی, صرف ینگسٹرز ہی رہ گئے ہوئے تھے. تو یہ ایک ایمان کا رشتہ ہے نا, فاسبہ تم بھی نعمت ہی اخوانا, تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک کلمہ شہادت کی سمجھنے کے ایک اس کے طفیل لوگ بھائی بھائی بن جاتے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, دیکھیں آپ خود سوچ لیں, آپ کے یہاں پہ مسجدوں میں بعض دفعہ نان مسلمز آتے ہیں اور وہ شہادہ لیتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا, ایک بات نوٹ کریے گا, کبھی آپ یہ دیکھیے گا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کا اس کے بارے میں کیا احساس تھا دل میں, اور کلمہ پڑھنے کے بعد کیا احساس ہو گیا, خود بتائیں. وہ جو محبت, جو کشش, اس کا جو ہی اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد تکبیر بلند ہوئی, وہ جو اندر خوشی کا احساس جو اندر آتا ہے نا, یہ اللہ کا انعام ہے. یہ جو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, یہ ایک اور بندہ میری برادری کا حصہ ہو گیا. یہ ہے وہ برادری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. اللہ ہمیں اس کا سچا رکن بنائے, اور فرقے فرقے بننے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم دین کے ٹکڑے کریں, اور بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی. جب سارے گروپ ایک امت کے لیے کام کریں گے تو پھر سب ایک ہو جائیں گے. جب سب نے اپنی اپنی لیکن دکانیں چمکانی ہے نا, تو پھر ظاہر ہے فرقے ہی بنیں گے. تو یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہوتی, اور یہ پتہ ہے اللہ کا عذاب ہے. سورہ انعام میں آتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے کہ کوئی فرقے فرقے بن جائے, جماعتیں جماعتیں بن جائے, اور آپس میں لڑنا شروع ہو جائے. یہ عذاب کی ایک قسم ہے جو ہمارے پر آیا ہوا ہے. آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں, اس قدر فرقہ پرستی ہے, اس قدر ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ کافر ہیں. یعنی ایک میں نے ایسے نہ سنا ہوتا تو میں کبھی بلیو نہ کرتی کہ ایک فرقے والوں نے کہا کہ یہ دوسرے فرقے والے جو ہیں نا, یہ اگر وہ آپ کے پاس قیمہ بنوانے آتے ہیں, یا آپ دوسرے فرقے والوں کی مشین میں قیمہ بنوانے جاتے ہیں قربانی کے گوشت کا, تو وہ قیمہ آپ کے اوپر حرام ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اپنا قیمہ ڈالا ہوگا اس کے اندر, تو اس کا قیمے کے جو تھوڑے ذرے رہ جائیں گے وہ آپ کے قیمے کے ساتھ مل گئے, تو وہ آپ کا قیمہ تو حرام ہو گیا کیونکہ اس کا قیمہ آپ کے قیمے کے ساتھ ملا. تو یہ تو آپ کھا ہی نہیں سکتے, یہ اپنے دوسرے فرقے والے کو کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ حال ہے ہمارا, یہ حال ہے. تو دوسرے کے یہ فتوے لگا دینا کہ بھائی وہ تو ہے ہی کافر, آپ نے اگر ان کے ساتھ کوئی میل جول کر لیا یا ان کے اندر شادی کر لی تو بس پتہ نہیں آپ ان کے اندر ہم شادی بھی نہیں کر سکتے, اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں. اور ہیں سارے حق پہ, سارے حق پہ, مطلب ایسے ہی اماموں کو مانتے ہیں جو سارے حق پہ ہیں. اور ان اماموں نے بیچاروں نے نہیں کہا کہ آپ ہمارے بعد یہ فرقے بنا بنا کے بیٹھ جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے دشمنیاں کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینا, کسی امام نے نہیں کہا تھا. مگر آج دیکھ لیں, آج دیکھ لیں گے کیا حال ہے. تو آپ اگر یہ ملک کی مثال سے سمجھیں گے نا کہ یہ فرقہ فرقہ ہونا کہاں تک پہنچا دیتا ہے, تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو یہ جاہلیت کی پکار ہے یہ کہاں تک اسلام کے کوز کو نقصان دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کی پکار پکاری اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے. ہم تو دیکھتے ہیں نا نمازی بہت ہیں, بڑے روزے دار ہیں, داڑھی اتنی لمبی ہے, بہت بڑے اسکالر ہیں, بڑا نالج ہے. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جاہلیت کی پکار پکار رہے. اللہ یہ بھی دیکھنے کی اور صحیح سمجھنے کی اس کو بھی توفیق دے. تو فرمایا وکن تم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پہ تھے, آگ کے گڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے, یعنی گمراہی میں, کفر میں, بت پرستی میں تھے نا یہ, اور جنگوں میں پڑے ہوئے تھے, تو تباہی کے کنارے پہ کھڑے تھے, جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے. فانقذکم منہا, تو اس نے تم کو بچا لیا, کہ اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں بچا لیا. اور اس کے اس احسان کو مانتے ہوئے اور تم اپنی رویش سیدھی کرو, تم کہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لے کر آیا. اور دیکھیں نا یہودیوں کو یہ مسئلہ تھا کہ جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو اسلحہ یہودیوں سے خریدتے تھے, تو ان کے تو اسلحہ کا بھی ختم ہو گیا, اور ویسے بھی ان کو نہیں یہ پسند آ رہا تھا, یہ تو سارے ہی ایک ہو گئے. ایک ہونے میں اسٹرینتھ ہوتی ہے نا. آج ہم خواہش تو بہت کرتے ہیں, کاش سارے اسلامی ملک ایک ہو جائیں, کاش ایسا ہو جائے تو کوئی ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا, کوئی میلی نظر نہیں کر سکتا فلاں. ہم ایک مسجد میں تو ایک نہیں ہوتے, تو اسلامی ملکوں میں کیا ایک ہوں گے. ایک مسجد میں ہر ایک کی اپنی انا ہے, ہر ایک کی اپنا تکبر ہے, ہر ایک اپنے ایک لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہوں, اور حب جا ہے کہ مجھے پوزیشن ملے, ہر ایک کھینچا تانی کر رہا ہے. جو یہاں پہ چھوٹی سی جگہ پہ نہیں ہو سکتے, تو بڑے بڑے ملکوں کی بات تو چھوڑ دیں. یہ جو چیز ہوتی ہے, یہ ٹوٹنا, یہ آپس کی دشمنیاں, یہ سب لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو تم تباہی کے دھانے پہ تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا, اور آج دیکھو کہ تمہاری حالت بدل گئی. اچھا, یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں یہاں سے. ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم بھی آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اصلاح کا عمل اگر شروع کر دیتی ہے نا, تو پھر واپسی کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ نے ان کو بھی بچا لیا نا, اصلاح ہو گئی ان کے اندر, یہ تباہی سے بچ گئے. اسی طرح آج امت مسلمہ آگ کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے. کھڑی ہوئی کہ نہیں کھڑی ہوئی آپ خود بتائیں. ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, دشمنیاں آپس کے اندر, اتنے عقیدوں میں اتنی خرابیاں آ گئی ہیں, گمراہیاں آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت اگر اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو یہ ریورس ہو سکتا ہے. یاد رکھیں, جب بھی کوئی قوم, کوئی امت ہدایت کا راستہ چھوڑتی ہے نا اور تباہی کی طرف نکل کھڑی ہوتی ہے, تو اس کے بعد دو ہی آپشنز رہتے ہیں, دو ہی اس کے پاس آپشن ہے. یا تو اصلاح کا عمل شروع کر دیں اور ریورس کر دیں اس پروسیس کو, جو تباہی کا راستہ تھا اس کو چھوڑ کے اب واپس ہو جائیں, اور یا پھر اگر وہ اسی میں رہتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے, پھر اللہ ان کی جگہ اور اٹھا دیتا ہے. یہ پچھلی تاریخ سے بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا رہا. کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیتیں تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہیں ہدایت پکڑو اس بات سے، یہ اس کے راستے سے جڑ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے. اگر فقہی اختلافات بھی ہیں تو اپنے گروہوں کے ساتھ نہ چمٹ جاؤ، اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ چمٹو. پھر تو دیکھیں جب ایک کاز اسلام کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے، اس طرح اس نے حدیث اس طرح سمجھ لی، میں نے اس طرح سمجھ لی، وہ اس طرح سے چل رہا ہے، اس طرح سے چل رہے ہیں میں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مگر سارے اسلام کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مگر کیا ہی ایسا ہو رہا ہے؟ تو خیر امت ان اگر بننا ہے نا تو جڑنا ہوگا، اسلام قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس کی بیس پہ بس اتحاد ہو سکتا ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک گروہ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو کہ نیکی کا حکم دیتا ہو برائی سے روکتا ہو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب دیکھیں، اب سوال آتا ہے نا، اب کون ریورس کرے گا اس سارے عمل کو، کون اصلاح کرے گا، کیسے یہ تباہی کے دھانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیسے واپس جائیں گے؟ یہ والا بات تھی جو میں نے، جس کی وجہ سے آپ کو کہہ رہی تھی کہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کون کرے گا بتائیں، کیسے ہوگی اصلاح بتائیے آپ؟ فرشتے آ کے کریں گے؟ یہود و نصارا کو کہیں وہ اصلاح کریں؟ وہ ساری ظاہر چیزیں وہ انوینشنز کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی کر دیں، ہے نا، کوئی وہ کوئی اور جن چیزیں ایجادات وہ کرتے ہیں، تو سائنسی ایجادات کرتے ہیں، تو ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں اصلاح بھی ہماری یہ آپ ہی کر دیں. کیسے ہوگی؟ تم میں سے ہی لوگ کھڑے ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے. اور من کو یہاں پہ بعض علماء کہتے ہیں من تبعیزیہ نہیں ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کھڑا ہوگے، تم میں سے یعنی تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب بیانیاں ہیں، کہ تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگ اصلاح کے لیے کھڑے ہو، تم وہ امت ہو، یدعونا الی الخیر، تم بلاؤ خیر کی طرف بلانے والے، اور یامرونا بالمعروف، اور حکم دو نیکی کا، اور ینہونا المنکر، اور تم وہ برائی سے روکتے ہیں. تم لوگوں میں ہی لوگ ایسے ہوں، تم لوگ ہی یہ کام کرو گے، یعنی اصلاح تب ہوگی. اور اگر ہر کوئی یہ سوچے گا وہ کر لے وہ کر لے، میرے تو اتنے کام ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس تو نہیں ٹائم، میں کیا کر سکتی ہوں، میری کوئی ذمہ داری ہے، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس کے اندر بہت ریلیونٹ ہے، جو آپ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تم اپنے اپنے کاروبار میں خوش ہو جاؤ گے، یعنی ہر ایک اپنے بزنسز میں مگن ہے، اپنی اپنی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، اور جو کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے وہ اس میں مگن ہے، جس کی فصل اچھی ہو جاتی ہے وہ اس میں خوش ہے، یہ میری جی فصل بڑی اچھی ہو گئی، تو ہر شخص اپنے اپنے کام میں مگن ہے، اور تم جہاد کو چھوڑ چکے ہو، یعنی اللہ کے دین کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ تمہارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، اللہ کے دین کو تم پرائیورٹی نہیں سمجھتے، تو فرمایا پھر ایسی قوم پہ ذلت اور رسوائی اور گمراہی مسلط ہو جائے گی، اور اللہ تمہیں اس ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے گا، اللہ کرے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کون لے کر آنے والا ہوگا یہ ذلت اور رسوائی؟ اللہ. تو جس نے لایا ہے وہی اس میں سے نکالے گا نا، اور وہ نکالے گا کب؟ فرمایا اور وہ اس کو کبھی نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت اور رسوائی کو تم سے نہیں ختم کرے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ امت کے اوپر جو حال اس وقت ہوا ہوا ہے یہ ختم ہو، ہم اس میں سے نکلیں، ہم کب تک اس میں رہیں گے، تو ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہر ایک کو یہ کام کرنا ہوگا. اب ہر ایک کیسے کرے؟ ہمارے پاس تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھائی آپ جدھر بھی ہیں، آپ کی جتنی کیپیسٹی، آپ کو تھوڑی کوئی کہا جا رہا ہے کہ آپ پولیس والے بن کے، اور آپ پولیس میں نہیں ہیں یا آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کے اوپر وہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کے اوپر وہ نہیں تکلیف ڈالتا، وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے اٹھانے کے قابل نہ ہو. دیکھیں اس کرنا کیا ہے، اگر ریورس کرنا ہے نا، جو ہم کھڑے ہوئے ہیں آگ کے کنارے پہ، اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں برائی سے لوگوں کو منع کرنا پڑے گا، نیکی کی طرف دعوت دینی پڑے گی، یہ ذمہ داری ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص رائی ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، رائی سے مطلب کیا، چرواہا جس کو کہتے ہیں، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس کے انڈر ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جو آپ کی کیپیسٹی میں ہے آپ ان کے اندر ہی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، خیر کی طرف بلائیں۔ اور بعض جگہ پہ آتا ہے خیر سے مراد قرآن و سنت ہے، کہ اس کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلانا، جب وہ سیکھ جائیں گے تو پھر خود ہی ریوائیول ہو جائے گا اس امت کا، خود ہی وہ آگ کے دھانے سے ریورس ہو جائیں گے، پیچھے آ جائیں گے، خود ہی پروسیس شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں اس پروسیس کے اندر یہ ایک رات میں نہیں بدلنا سب کچھ، اس کے لیے، اس سفر کے لیے، اس یہ سفر شروع کریں گے، پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے صدیاں لگ جائیں، مگر سفر شروع تو ہو، نتیجہ پتہ نہیں کون سی نسل دیکھے گی، اس کا پھل کون کھائے گا، اگر ہم سٹارٹ کرنے والے تو بنے۔ تو یدعونا الی الخیر، کیونکہ یامرونا بالمعروف تو آگے آ ہی رہا ہے نا، تو خیر سے پھر کیا مراد ہے، یعنی دعوت الی القرآن، کیونکہ یہ امان ہے، یہ گارڈین ہے، اس کو ہی تو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس لیے تم اس کی طرف دعوت دو، اس کی طرف بلاؤ اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، پھر ہے کہ تم فلاح پا سکتے ہو، پھر ہے کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اور اس سے زیادہ ذمہ داری کس پہ ہوگی، جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ان سے زیادہ اور کس پہ ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ اگر میں کہوں کہ میرے اندر تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی میرے پاس تو کوئی یعنی ذرا سی بھی طاقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ چاہے آپ جو بھی آپ کے اندر چاہے بالکل بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، تب بھی آپ ایک دائی ہیں، کیسے، تب بھی آپ کسی نہ کسی چیز کی طرف ضرور دعوت دے رہے ہیں، برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف، اس لیے کہ آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، جن سے بھی آپ ملتے جلتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح آپ انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو کوئی نہ کوئی میسج دے رہے ہوتے ہیں اپنی ذات سے، آپ کا پہننا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی بات چیت، آپ کی جو بھی یہ معاملات ہیں نا، وہ کسی نہ کسی کو ضرور کسی طریقے سے کوئی میسج پہنچاتے ہیں، آپ کے حال حلیے، آپ کی سب چیزیں، آپ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو، اور وہ دعوت یا تو برائی کی ہو سکتی ہے یا نیکی کی ہو سکتی، تو آپ ایک خاموش دائی تو ہیں ہی، آلریڈی ہیں، اس میں بھی اگر آپ اپنے آپ کو، یعنی آپ کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بالکل زیرو آپ کر سکتے ہیں، تو پھر بھی اپنی ذات کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا، اس پہ تو یہ قانون لگا سکتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کی طرف لا کے، نیکی کا اپنے آپ کے اوپر حکم چلا کے، برائی سے خود کو روک کے، اور اس کے بعد جن کا اس سے زیادہ ایک یعنی کیپیسٹی ہے، مثلا ان کا گھر ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے اوپر ان کا زور چلتا ہے، تو ان میں پھر یہ کام کیا جائے، اس سے اوپر پھر ایک اور کیپیسٹی لوگوں کی آ جاتی ہے، جن کا کوئی اتھارٹی بھی ہے، کوئی پاور ہے، کہیں ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ کوئی ایسا سٹیٹس رکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، تو وہ پھر یہ کام کریں۔ تو دیکھیں، جہاں جہاں پہ آپ ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، یہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام چھوڑ دیتے ہو، مثلا ہم کہتے ہیں رہنے دو ہم سے نہیں ہوتا، کیوں اتنی ہیڈ ایک لے بھائی، اور پھر لوگوں کو آج کل کہنا کوئی آسان ہے، وہ تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہماری سنے گا کون، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ دیتے ہیں، آپ خود بہت نیک ہیں، ٹھیک ہے یار، آپ دعائیں بھی بڑی کر رہے ہیں، اللہ امت کے حالات کو بدل دے، رمضانوں میں رو رہے ہیں، خانہ کعبہ جا کے رو رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کریں دعائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
آپ کرتے رہیں دعائیں، بیٹھے رہیں، روتے رہیں، اسی لیے امام کعبہ دعائیں کر رہے ہیں، حاجی جا کے دعائیں کر رہے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ خاموش. ہم کسی کو بھی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا اپنا کام ہی نہیں سمجھتے، اس وقت بالکل خاموش ہے. نہیں، ہم نے نہیں کچھ کرنا. آج دیکھیں عرب ملکوں میں کتنے سارے علماء حق کو جیلوں میں ڈالا ہوا، اس لیے کیونکہ اگر وہ کچھ بول لے، انہوں نے کچھ بات کی تھی تو ان کو قید. اور جو آج ممبروں پہ بیٹھے ہیں وہ ہیں جو خاموش ہیں، جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، کلب چل رہے ہیں، سنیمے شروع ہو گئے ہیں، عورتوں کی ریسلنگ ہو رہی ہے، صحراؤں میں ماڈلنگ ہو رہی ہے، وہ خاموش ہیں. مسلمانوں کا ہی قتل عام ہو رہا ہے، خون ریزی ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، وہ خاموش ہیں. وہ کیا تقریریں کرتے ہیں، وہ کیا خطبے دیتے ہیں، سلام کو عام کرو، بس کھانا کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ اس طرح کی باتوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. تو پھر جب عذاب آتا ہے نا، تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کہتے ہیں نا نہیں جی میں تو کر ہی نہیں سکتے، اب باہر تو کیا کرنا کسی کو، میں تو اپنی ذات پہ بھی نہیں کر سکتی، میں تو اس میں بھی مجبور ہوں، ساری چیزوں میں ہی ہم مجبور ہیں، ہم نے کیونکہ کرنا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا، پھر عذاب جب آتا ہے نا، وہ سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. عذاب ایسے نہیں دیکھ کے آتا کہ صرف بروں پہ آ رہا ہے اور نیکوں کو نہیں کچھ کہے گا، وہ سب پہ، نیک بد، عورت مرد، بچے بوڑھے، سب کے اوپر آتا ہے پھر عذاب. ہاں جو اس میں پھر مر گیا تو قیامت کے دن جو نیک ہوگا وہ نیکی پہ اٹھایا جائے گا، جو بد ہوگا بتی. مگر جب دنیا میں آئے گا تو سب عذاب کا شکار ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آگے ہوئے فرمانے لگے، اپنی یہ شہادت کی انگلی اٹھا کے فرمانے لگے، تم ہر صورت نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور حق کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دینا، یعنی اپنے وسائل لگاؤ. اگر آپ ظالم کا ہاتھ روک سکتے ہو تو ہاتھ اس کا روکو، اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے، آپ زبان سے کہہ سکتے، زبان سے کہو کہ یہ غلط ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، دل میں تو برا جانو. تو فرمایا اگر ایسے نہیں کرتے نا تو پھر اللہ تمہارے دل ایک دوسرے سے ملا دے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے دل بھی پھر ان کے جیسے ہی ہو جائیں گے، پھر جیسے وہ کرتے ہیں تو تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. اور آج دیکھیں ایکسیپٹیبل ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایکسیپٹیبل ہو گیا، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تیوری بھی نہیں چڑھتی ہمارے ماتھے پہ، بلکہ تعریفیں کرتے ہیں ہم، تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ تم بڑا اچھا کر رہے ہو، تیوری کیا چڑھے گی. ظالم کے ظلم کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کر لیا، بے حیائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، جو معاشرے کی برائیاں ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، سودی نظام کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کر لیا، کس کس چیز کے ساتھ نہیں کمپرومائز کیا ہوا. پھر تو دل ان کے ساتھ مل گئے ہوئے نا، کیونکہ کبھی روکا نہیں. تو کم از کم اگر ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو اپنا وزن تو نہ اس کے پلڑے میں ڈالو، اس کو اس کی تعریف تو نہ کرو، اس کے ساتھ تو نہ کھڑے ہو جاؤ، آپ اس کے خلاف تو کچھ بولو اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، چاہے آپ کی آواز اتنی سی ہے کہ وہ نکل بھی نہیں رہی. اللہ نے دیکھنا آپ کی کیپیسٹی کتنی تھی، لیکن ہم یہ نہیں کرتے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. بے حیائیوں کے ساتھ ہم نے کتنا کمپرومائز کیا ہوا. یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جہاں یہ منکرات ہو رہی ہوں، جہاں یہ برائیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کو برا کہیں، برا کہنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس محفل سے ہی اٹھ جائیں جہاں پہ یہ بے حیائیاں ہو رہی ہیں. ہم نہیں برا بھی کہتے رہیں گے، برا کہیں گے پھر اس کے بعد بیٹھے بھی اس میں رہیں گے. اب وہ پتہ ہے بنی اسرائیل کی آگے بات آ رہی ہے، بنی اسرائیل کے علماء جو تھے نا، وہ پہلے لوگوں کو برائیاں دیکھتے تھے تو ان کو منع کرتے تھے، تو جب وہ منع نہیں ہوئے تو پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، منع تو ہوتے نہیں ہیں تو ہم ان کو چھوڑ تھوڑی دینا، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے. ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو کم از کم شامل تو نہ ہوں تاکہ اللہ کے ہاں یہ حجت تو کر سکیں کہ اللہ میں اس کے پارٹ نہیں بنی. آج دیکھ لیں آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اس کے اوپر کیا کیا نہیں ہو رہا، مگر کوئی برائی کو برائی کہنے کے تیار نہیں. اب وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں، سسر بہو کے اوپر بری نظر کر رہا ہے، بہنوں عیسالی کے ساتھ عشق معاشقے کر رہا ہے، ستیلا باپ جو ہے وہ ستیلی بیٹی کے ساتھ پہ غلط نظر کے، تو کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا، ہم دیکھتے ہیں ان کو. जो वो हमें दिखा रहे हैं, ऐसे बुद्धू बन चुके हैं कि जिधर को हमें कोई दिखा रहा है हम उधर ही बस चलते चले जा रहे हैं। या मुरूना बिल मारूवा या नहाना निल मुनकर, ये कहां रह गया? अरे यदो ऊना इल खैर, इसको पे तो हम बहुत शर्माते हैं, हम कैसे कहें लोगों को? अपनी शादियों को देख लें, अपनी महफिलों को देख लें, अपने रस्म और रिवाज को देख लें। आप अपने माशरे के अंदर देखें तो सही कि क्या हो रहा है, कहां कहां बुराई है। फिर हम कहते हैं दुआएं पता नहीं क्यों नहीं कबूल होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया इसका आंसर कि क्यों नहीं कबूल हो रही। अब तुम पड़े रहो सजदों के अंदर, वो नहीं कबूल होंगी जब तक तुम ये काम नहीं करोगे। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप कम से कम इस वक्त बैठे बैठे अपने अमल का तो जायजा लें कि मैं इस लाह के अमल में मैं कैसे अपनी जात से हिस्सा डाल रही हूं, डाल भी रही हूं कि नहीं, मेरी कैपेसिटी कितना है, कितना मेरा फील्ड ऑफ वर्क है, मेरी इस लाह का दायरा कार कितना है, उसमें मेरा क्या तर्ज अमल है। खुद अपने आप से पूछें। वला तकूनू कल्लदीना तफरकु, उनकी तरह ना हो जाना जो फिरके फिरके हो गए। वो कौन थे? बनी इसराइल, जिनकी मैंने अभी आपको बताया फिरके फिरके हो गए। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, तो रात की तो ये इंटरप्रिटेशन है वो है, और उन्होंने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना के आपस में इख्तलाफ, आपस में टूट रहे हैं। लेकिन हमने तो वही किया, वो वक्त अलफ, उन्होंने इख्तलाफ किया। मिम बादी मा जाअ उमल बय्यिनात, इसके बाद के उनके पास रोशन निशानियां आ गई थी, तौरात की आयतें थी उनके पास, इतने वो इसमें एक दूसरे के खिलाफ हुए, उन्हीं आयतों को समझने में फिकही इख्तलाफ इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ऐसे वो फिरके बन गए, नफरतें ऐसी बढ़ गई आपस के अंदर। वही आज हमारा हाल है, पार्टी बाजियां, ग्रुप, ये वो ग्रुप है, वो ग्रुप है, अब वो ग्रुप एक दूसरे का। भाई अगर आप एक अल्लाह के लिए काम करने वाले हो तो फिर आपको आपस में तो नफरत होनी ही नहीं चाहिए, फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए कि सारे ये एक अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ही तब होता है जब हम अल्लाह के लिए थोड़ी काम कर रहे होते हैं, हम तो अपने नामों के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी जातों के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने मफाद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनकी तरह मत हो जाना, उलाए कलहम अदाबुन अदीम, उनके लिए बड़ा अजाब है। और फिर देखो यौम तबयद वजूहुन, जिस दिन सफेद होंगे कुछ चेहरे, व तस्वद वजूह। अब ये इसको कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो ये वही लोग हैं जिनके चेहरे सफेद या स्याह होंगे, वही जो इन्हीं चीजों के ऊपर अमल करने वाले या इनको छोड़ने वाले, ये डिस्क्रिमिनेशन इसके ऊपर होगी। कुछ लोग हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामने वाले हैं, वो उम्मत को जोड़ने वाले हैं। ये जो एक जगह पे ये कही जाती है ना, आपने भी कहीं सुना होगा, कहते हैं जी हदीस है जी कि मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। झूठ झूठ, ये कोई हदीस ही नहीं है, आपको पता ये मौजू बात है, ये मौजू बात है, इख्तलाफ में रहमत कैसे हो सकती है? वो सोचे तो ये जो कहना कि मेरी उम्मत के अंदर इख्तलाफ रहमत है, ये कोई हदीस नहीं है। आप देखें तो फरमाया उस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ, तो यानी वो जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, जिसने फिरका वरियत में नहीं अपना हिस्सा डाला, जो उम्मत को जोड़ने में लगा रहा, जो फिरके फिरके बनने से बाज आया, जो अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का काम करता रहा, ये हैं वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे। और बाकी वो लोग, वो कौन है जिनके चेहरे स्याह होंगे, जिन्होंने ये फिर सारे काम किए हैं? अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया, फिरके फिरके बन गए, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, ये काम छोड़ दिया। फअम्मल लजीना सवद्दत वुजूहुहुम, तो वो लोग जिनके चेहरे स्याह हो गए, रहे वो लोग जिनके चेहरे स्याह हो गए, तो क्या फरमाया, अकफर तुम बादा ईमानिकुम, क्या तुमने कुफर किया ईमान लाने के बाद? ईमान लाने के बाद कुफर कैसे? यानी ईमान लाने के बाद कुफर एक तो ये है कि मुर्तद हो जाना, मुर्तद हो जाना उसके लिए भी यही सजा है, دوسرا کفر کیا ہے؟ یہ تفرقہ بازی، اختلاف کو بھڑکانا، لوگوں کو اشتعال دینا، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا، گروہوں میں بانٹنا، یہ بھی کفر ہے. اور یہ ایک تیسرا بھی اس کا معنی ہے کہ یعنی ہر ایک کافر بھی ایک وقت میں مسلمان ہی تھا. کیسے؟ کہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ کافر بنانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو وہ پہلے تو ایمان پہ ہی تھے، اور اسی طرح عہد الست لیا ہوا ہے، اس وقت تو ہی سارے ہوں نے یہ ماننا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو اس کے بعد ہی کافر بن گئے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کو اس بنا پہ کہ جو تم کفر کرتے تھے، جو تم نے کفر کیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسودت وجوہ ہے نا، چہروں کا سیاہ ہو جانا، یہ ہے جب انسان کے ایمان کا نور نہیں رہتا تو چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ سیاہ چہرے والے، ان کی سیاہی ایسی ہوگی جیسے رات کا اندھیرا. اور رات کا اندھیرا صرف خود سیاہ نہیں ہوتا، وہ ہر طرف سیاہی پھیلاتا ہے، تو ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے. اور رزلٹ کے دن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ حال ہوگا. جنت تو ابھی بعد میں ملنی ہے نا، کہ جنت ہے یا جہنم ہے یا کیا ہے کسی کے لیے، اس سے پہلے ہی چہروں کے یہ حال ہو جائیں گے. وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آج مجرم ہو تم الگ الگ ہو جاؤ. اب جتنا عرصہ بعد میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے اسی سچویشن میں وہ رہیں گے. اور بلکہ وہ تو بعد کی بات ہے، جس وقت موت آنی ہے نا، اس وقت ہی ملک الموت جب آ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہے گا خبیث روح چل اپنے رب کے غضب کی طرف، اس کی ناراضگی کی طرف، تو اس وقت ہی کیا ہوگا انسان کا حال. اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللهم اجعلنا منهم، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ پھر سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرنے والے ہیں، ایسے چہروں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو انسان جیسا عمل کرتا ہے نا، ویسا ہی اس کا چہرہ ہوگا، یا تو روشن ہو سکتا ہے یا سیاہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں، جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو اس وقت ہی ملک الموت اسی تیاری کے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کر آتے ہیں. یہ کفن یا تو جنت سے لا رہے ہیں، فرشتے ساتھ آ رہے ہیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف خوشبو آ رہی ہے. اور ملک الموت آ کے اس بندے کے کان میں کہتے ہیں کہ چلو پاکیزہ روح چل اپنے رب کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف، اس کی رضامندی کی طرف، جو تیرا انتظار کر رہی ہے. تو وہیں اس کے تو چہرے، اب ہم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے، مگر بعض لوگوں کے تو چہرے پتہ چل جاتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں یہ بہت سارے علماء کی ڈیتھس ہوئیں، تو ان کی کچھ تصاویر دیکھی، میں اتنی حیران ہوئی کہ سبحان اللہ، واقعی جو علماء حق ہیں اللہ دکھا دیتا ہے، ایسے جیسے وہ مسکرا رہے ہیں. کیا ان کو مسکراہٹ ہے؟ مطلب انہوں کفن دیا ہوا ان کو اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، اور تروز تازہ روشن چہرے ہیں. جب وہ ایسی ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں، مبارک کی صدائیں ہوتی ہیں ان کے لیے، تو ان کے چہرے تو کھل جاتے ہیں. اب قیامت کے دن تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکلی بھی مینیفیسٹ ہوگا، اس کا اظہار ہو جائے گا کہ کیسے روشن چہرے ہوں گے اس دن. وجوہ یومئذ مسفرہ داہکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اس دن، روشن ہوں گے، حشاش بچاش ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہماری آیتیں، اللہ کی آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر اے نبی، یہ حق ہیں، یہ سچ ہے، ان میں کوئی بات نہ مذاق کی ہے نہ کوئی بات غلط ہے، یہ بالکل سچی بات ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ ظلم نہیں کرتا جہان والوں پہ، اللہ نے کسی کو ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا. یہ لوگ خود ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ان عذابوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اب یہود و نصارہ کو بھی سب باتیں بتا دی گئیں، اب قیامت کے دن وہ نہیں کہہ سکتے کھڑے ہو کے کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تمہیں بھی سب کچھ بتا دیا گیا. کوئی اب یہ آگے کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا اللہ یہ تو ظلم ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا. نہیں، اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ ظلم کیوں کرے؟ ظلم تو وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، اس نے دوسرے سے چھین لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ظلم سے چھین لوں. تو اللہ تعالیٰ کے یہ تو ہر چیز ہے جو آسمانوں میں، زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات، جو کچھ بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، جو اس مشن کے لیے بھی تم کام کرو گے وہ بھی اللہ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا. تو یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف یہ کہہ دینا جی ہمارے ملک میں تو اسلام نہیں نافذ ہے تو اس لیے ہم کیا کریں، ہماری تو بڑی مجبوری ہے، یہاں پہ تو اسلام ہی نہیں ہے. وہ اسلام نہیں ہے تو تمہارے اپنی ذات کے اوپر تو تم اسلام لاگو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اپنی ذات پہ تو امپلیمنٹ کرو اسلام کو، آپ اپنے گھر میں کر لو امپلیمنٹ اسلام کو. آپ کے گھر میں تو کوئی روک نہیں رہا نا، وہ اس گھر میں کرو گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ملک میں کر لیا. آپ کی جورسڈکشن اتنی تھی، آپ کی کیپیسٹی اتنی تھی، آپ کا اختیار اتنا ہی تھا، اس میں کر لو. لیکن یہ بہانے نہیں ہو سکتے آخرت میں جا کے، ہم کیا کرتے ایسے تھے، ہم کیا کرتے حالات یہ تھے، ہم کیا کرتے کوئی کرنے ہی نہیں دیتا تھا، ہم کیا کرتے ہم کیا. تو یہ سب چیزیں، یہ بہانے ختم ہیں. آپ جہاں جہاں ہیں وہیں پہ کام کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألقوا ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.